الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن وفد عبد القيس لما آت النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من القوم أو من الوفد. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, وہ فرماتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ فرماتے ہیں کہ عبد القیس کا ایک وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من القوم من الوفد. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے کون لوگ ہیں یا کس قوم کا وفد ہے. قالوا ربیعہ, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم ربیعہ کے قبائل میں سے ہیں. قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندامہ. تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں خوش آمدید ہو, تمہاری آمدن بغیر ندامت یا بغیر کسی دکھ اور تکلیف کے ہو. یہ دعائیہ کلمات ہیں جو کسی کو آنے پر کہے جاتے ہیں. قالوا یا رسول اللہ انا لا نستطيع ان ناتيك الا في الشهر الحرام. انہوں نے اس کی یا رسول اللہ ہم آپ کی خدمت عالی میں حاضر نہیں ہو سکتے سوائے حرمت کے مہینوں کے, چار مہینے جو سال میں مقرر تھے جن میں جنگ نہیں کی جاتی تھی, زائرین بیت اللہ کو بھی سفر کرتے تھے, اس میں کافر مشرق بھی جنگ نہیں کرتے تھے, تو ان مہینوں کے علاوہ ہمارا خدمت عالی میں حاضر ہونا مشکل ہے. وبیننا وبینک ھذا الحی من کفار. آپ کے اور ہمارے درمیان کفار کا ایک بہت بڑا قبیلہ حائل ہے, مظہر, جس کو مظہر کہتے ہیں. یہ مظہر کا قبیلہ ہمارے راستے میں ہے اور آپ کے اور ہمارے درمیان حائل ہے, لہذا ہم صرف حرمت کے مہینوں میں سفر کر سکتے ہیں. فمرنا بامر فصل نخبر به من برانا وندخل به الجنہ. تو آپ ہمیں کوئی ایسا کلمہ فرما دیجئے, ایسی بات ارشاد فرما دیجئے کہ ہم واپس جا کر پیچھے رہ جانے والے پورے قبیلوں کو بھی اس بات کی خبر کریں. اور اس پر عمل کر کے ہم اللہ کی رضا کو اور اللہ کی جنت کو پا سکیں. یہ بنو ربی کے بہت سے قبائل تھے, ربی ان کے جد امجد کا نام تھا, اور یہ عبد القیس اس قبیلے کا نام تھا, یہ بھی ان کے جد امجد کا نام تھا. آگے پھر مختلف ناموں پر قبائل بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو حال یہ تھا کہ وہ مسلمان تو تھے, احکام شریعت ان کے پاس تھے, دین سے واقف تھے, نماز روزہ احکام دین سے آگاہ تھے, لیکن ان قبائل میں جو پرانے کفار کے اور عہد جاہلیت کے روایات تھے وہ آ رہے تھے. مختلف قسم کے برتن استعمال ہوتے تھے, جیسے کچھ کدو سے بنا لیتے ہیں، کدو کو خشک کر کے صاف کر کے سرائی نوا برتن بن جاتا ہے یا پیالہ بنا لیا، بعض درختوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر کے بنا لیتے تھے، اور یہ جو لک ہوتی ہے بعض برتنوں میں یہ لگایا کرتے تھے، اور یہ سارے برتن جو تھے یہ نشاور چیزیں پینے کے اور شراب وغیرہ پینے کے کام آتے تھے۔ تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایسا ارشاد فرما دیجیے کہ جسے اپنا کر ہم جنت میں داخل ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وسالوہ عن الاشرب، بلکہ انہوں نے عرض کی کہ ہمیں پینے کے جو ہمارے برتن وغیرہ اور یہ چیزیں ہیں، پینے کے برتنوں کے بارے ارشاد فرما دیجیے، ان کے معاملات ہمارے الجھے ہوئے ہیں، اس کی وضاحت ہو جائے۔ فامرہم باربع، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چار باتوں کا حکم دیا۔ ونہاہم عن الاربع، اور چار باتوں سے روک دیا، چار کاموں کے کرنے کا حکم دیا، چار کاموں کے کرنے سے روک دیا۔ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، سب سے پہلی بات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھی کہ اللہ واحد لا شریک پر ایمان رکھو۔ یوں تو ایمان ایک کلمہ ہے اور بڑی آسانی سے ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے ایماندار ہونے کا، مسلمان ہونے کا، جو بھی خود کو مسلمان کہتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، عالم اسلام کو اسے مسلمان ماننا پڑتا ہے، دلوں کے حال اللہ بہتر جانتے ہیں۔ لیکن اس دعوے کی ضروریات کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرہم بالایمان باللہ وحدہ، انہیں حکم دیا کہ اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایمان رکھو، اللہ پر ایمان لاؤ، یقین رکھو۔ وقال اتدرون ما الایمان باللہ وحدہ، اور آپ نے ارشاد فرمایا، سوالاً ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ ایمان کیا ہے؟ قال اللہ رسولہ عالم، انہوں نے اس کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کہ جب کسی بھی بارے حضور سوال فرماتے کہ جو ہم جانتے ہو اس بارے، تو عرض کرتے تھے کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے۔ یہی سارا حال نزول قرآن میں بھی ہوا، جب وہی نازل ہوتی تھی، کوئی آئے کریمہ نازل ہوتی تھی، حضور سناتے تھے اور پھر پوچھتے تھے کہ تم نے سمجھ لیا اس سے کیا مراد ہے، تو عرض کرتے تھے کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے۔ چنانچہ اس کی تشریح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اور صحابہ وہ مقدس جماعت ہے جو براہ راست جس نے قرآن بھی سنا، براہ راست جس نے قرآن کی شرح بھی سنی، اور جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس پر عمل کیا اور حضور نے تصدیق فرمائی کہ یہی مراد تھی۔ تو گویا سارے کا سارا اسلام جو ہے، اس کی بنیاد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اگر صحابہ کرام پر خدا نہ خواستہ جرا کی جائے یا انہیں درمیان سے گرا دیا جائے یا انہیں ناقابل اعتبار ٹھہرایا جائے یا ان کا احتساب شروع کر دیا جائے, اب یہ کہا جائے فلاں صحابی نے یہ غلطی کر دی, فلاں صحابی نے یہ ناجائز کر دیا, تو پھر اسلام کی صداقت کا کوئی ثبوت باقی نہیں رہتا. صحابہ کے علاوہ اسلام کی صداقت کا کوئی گواہ نہیں ہے, کیونکہ جو صحابی نہیں ہے انہوں نے صحابہ سے سنا, جس نے براہ راست رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا وہ تو صحابی ہو گیا, جس نے حضور سے نہیں سنا اس نے صحابہ سے سنا. اگر صحابہ ہی کو غیر صالح قرار دیا جائے تو جس بندے پر جھوٹ کا یا غلط کاری کا یا برائی کا الزام لگ جائے پھر اس کی بات کا کیا اعتبار. اور اگر بندے سے ایک جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس کی ساری زندگی کی ساری باتوں کا اعتبار اٹھ جاتا ہے, کوئی سند نہیں رہتی کہ یہ جھوٹی تھی باقی سچی ہیں, اس کی کیا دلیل ہے. آج کے دور میں ہم فرقہ بندی کا شکار ہیں, اور بڑے مزے سے حدیث کا حوالہ دے دیا جاتا ہے کہ حضور اکرم نے فرمایا 72 فرقے ہوں گے, 73 فرقے ہوں گے. یہ حدیث اس لیے نہیں ہے کہ حضور کے حکم کے مطابق فرقے ہوں گے, یہ حدیث خبر ہے, کرنا لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنے اختیار سے, حدیث سے مجبور ہو کر فرقے نہیں بنانے لوگوں نے. ایک بندہ یہاں لاہور سے آتے ہیں, اس نے واپس لاہور جانا ہے, اور میں کہہ دیتا ہوں کہ جی یہ لاہور جائیں گے, تو میرے کہنے سے نہیں جا رہے, مجھے علم ہے کہ یہ لاہور سے آئے واپس لاہور جانے, تو میں نے ایک خبر دے دی, جانا آنا ان کا اپنا پروگرام ہے. تو یہ فرقے بنانا لوگوں کا اپنا کردار ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک خبر دی کہ ایسا بھی ہوگا. فرقے کیوں بنتے ہیں؟ ان کی بنیاد ہے کہ جب وہ شرع جو قرآن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور صحابہ نے سنی وہ چھوڑ دی جائے, اپنی مرضی سے اس کی تشریح کر دی جائے تو ایک اور فرقہ بن جائے, دوسرا کوئی اپنی مرضی سے اس کی تشریح کر دے تو ایک اور فرقہ بن جاتا. اور آپ دیکھ لیجئے کہ مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں سارے قرآن لیے پھرتے ہیں, سب کہتے ہیں ہماری بنیاد قرآن ہے. بھائی قرآن آپ کی بنیاد ہے تو قرآن کی وہ تشریح قبول کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, کیونکہ منصب رسالت صرف قرآن پہنچانا نہیں ہے, منصب رسالت فرائض رسالت میں یہ بھی ہے کہ قرآن کے مفہوم کو لوگوں تک پہنچائیں, لوگوں کو بتائیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, لفظ ناس کا ہے, اور آدھے آدم پر یہ واضح کر دے, ما نزل الیہم, کہ کیا نازل کیا گیا ان پر, اس کا مفہوم کیا ہے. تو یہ فرائض نبوت میں سے ہے کہ حضور قرآن بھی سنائیں, قرآن کی عبارت بھی پہنچائیں, اور اس کے معنی اور مفاہیم بھی پہنچائیں. اب وہ معنی وہ مفاہیم چھوڑ کر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, کوئی گرامر کے زور سے یا علم کلام کے زور سے یا صرف و ناب کے زور سے یا اپنے من گھڑت معنی اس میں داخل کر, چونکہ عربی وسیع المعنی ہے, ایک ایک لفظ کے متعدد معنی ہیں, تو دوسرے معنی اختیار کر کے اس کا ترجمہ کیا جائے تو اسلام نہیں ہوگا. اسلام صرف وہ ہے جو تشریح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, اور اس کے امین ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تو آپ نے استفسارا فرمایا کہ جانتے ہو ایمان اللہ وحد و لو شریک کے ساتھ کیا ہے, شرائط ایمان کی کیا ہے, ایمان کے ارکان کیا ہیں. بندہ کہتا ہے میں ایمان لایا, یہ تو زبانی دعویٰ ہے, زبان تو دعویٰ کرتی ہے, اعمال اس کے گواہ ہوتے ہیں, اور جس دعوے کے گواہ جھوٹے ہوں وہ ثابت نہیں ہوتا, خارج ہو جاتا. فرمایا اتدرون مل ایمان باللہ وحدہ, جانتے ہو اللہ واحد لا شریک کے ساتھ ایمان کیا ہے؟ قالو اللہ و رسولہ اعلم. انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. قال شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بات پر گواہی دے کہ اللہ واحد لا شریک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں. اب جب اس نے اللہ کو واحد لا شریک اور معبود برحق مان لیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا رسول مان لیا, تو پھر وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, پھر اب اس سے نماز نہیں چھوٹے گی, کیونکہ اللہ نے فرض کر دی جسے وہ اپنا معبود برحق مانتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا, اوقات بتا دیے, طریقہ کار بتا دیا, سارے ارکان بتا دیے, اوقات, وضو, لباس, پاکیزگی, رکوع, سجود, کیا پڑھنا ہے, قیام کہاں کرنا ہے, جلسہ کہاں ہے, سارا سمجھا دیا. تو وہ اب اللہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کیسے کر سکتا, یا اگر کرتا ہے تو پھر ذات ایمان پر پڑے گی. اگر جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا بغیر عذر شرعی تو پاگل ہو جائے, بیمار ہے, ہوش نہیں ہے. اگر حواس سلامت ہیں, بیمار ہے, وضو نہیں کر سکتا, تجمم کرے, کھڑا نہیں ہو سکتا, بیٹھ کر پڑھے, بیٹھ نہیں سکتا, لیٹے ہوئے اشارے سے پڑھے, معاف نہیں, سنت چھوڑ دے, نفل چھوڑ دے, لیکن فرائض نہ چھوڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی نمازی بیمار ہو جاتا ہے, صرف فرائض پڑھتا ہے, سنت نفل رہ جاتے ہیں, تو جو جب صحت مند تھا جتنے سنت نوافل پڑھا کرتا تھا ان کا ثواب اسے ملتا رہتا, اللہ کریم اسے عطا کرتے رہتے, لیکن چھوڑ نہیں سکتا. اگر چھوڑ دیا تو زد جا کر ایمان باللہ پر پڑے گی کہ پھر کیا یہ اللہ کو واحد لا شریک معبود برحق مانتا ہے, کیا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتا ہے. ہم حکومت پاکستان کو یہ دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے ریاست, ایک ہوتی ہے حکومت وقت. ریاست ملک پاکستان الگ چیز ہے, ریاست اللہ اسے قائم رکھے, قائم دائم رہنے والی چیز ہے. حکومت آنے جانے والی چیز ہے, افراد ہیں, کل ایک تھا آج دوسرا ہے, کل اور کو ہوگا. لیکن جو ایک طاقت اوپر آ جاتی ہے, حکومت بن جاتی ہے, ہم چاہیں نہ چاہیں ہمیں اس کو ماننا پڑتا ہے, قانون جو حکومت کے ہیں, قوانین جو ہیں, ان پر عمل کرنا پڑتا ہے. جہاں ہم قانون توڑیں گے وہاں پکڑے جائیں. تو اگر ان دنیاوی اور عارضی حکومتوں کے قوانین کی پابندی ضروری ہے, تو اس واحد لا شریک مالک خالق رازق پر جب ایمان لے آیا, جب اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا, تو پھر نماز کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ تو فرمایا پہلا رکن ایمان کا یہ ہے اقام الصلاۃ, نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ قائم رکھے. وایتاء الزکات, ایمان کا دوسرا رکن, یہ دوسری شرط یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں اللہ کی عظمت کو بھول نہ جائے. چوری, رشوت, حرام, بےمانی, دھوکہ, کم تول کر لے, جیبیں کاٹ کر مال جمع نہ کرے, اس لیے کہ یہ مال اس کا نہیں, اللہ کا ہے. جائز حلال وسائل سے اللہ کریم دے تو اربوں رکھے کمائے, لیکن اس پر سالانہ اللہ کے نام پر 2.5%, 40 روپے میں سے 39 رکھ لے ایک اللہ کے نام پر, دے غربا کو, مساکین کو جو مستحق ہیں زکوٰۃ کے, اور یہ فرض ہے تاکہ اسے احساس رہے کہ یہ مال میرا نہیں اس کا ہے. اس نے حکم دیا یار 39 تم کھاؤ, ایک میرے نام پہ دے دو, جو رقم ایک سال تمہارے پاس تمہاری ضرورت سے زائد رہی ہے پڑی ہے. ہمارے روشن خیالوں کو یہ سمجھ کیوں نہیں آتی کہ دنیا کے سارے مالیاتی نظام, مخاو سرمایہ کارانہ نظام ہو, سرمایہ دارانہ نظام ہو یا سوشلسٹ ہو, بڑے بڑے نظام تو یہ دو ہی ہیں, یا سوشلزم کا ہے یا سرمایہ دارانہ ہے, اور یہ جتنے بھی ملتے ہیں تاریخ میں یہ سارے تمانے پہ تو پابندی لگاتے ہیں کہ ڈاکہ نہ مارے, چوری نہ کرے, بعض غلط ذرائع بھی اجازت دے دیتے ہیں, جیسے اب مغرب کے قوانین امریکہ وغیرہ میں جوا عام ہے اور اس کی اجازت بھی ہے, کوئی قانون منع نہیں, لیکن جو کمائی آتی ہے اس پر پھر حکومت کو ٹیکس دے, چونکہ ملک کا نظام تو حکومتیں چلانے, اس میں سے اسے حصہ دے. اس کے بعد جو اس کے پاس بچ جاتا ہے اسے رکھے, کسی کو دے دے, سڑک پر رکھ کر آگ لگا دے, خرچ کر دے, فضول خرچی کرے, عیاشی کرے, اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. واحد اسلام کا مالیاتی نظام ہے کہ جو کمائی کے وقت بندے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ یہ لے سکتے ہو یہ نہیں لے سکتے, خرچ کے وقت ساتھ ہوتا ہے کہ اسراف نہیں, کہ ضرورت پوری کر سکتے ہو, فضول خرچی نہیں. جو بچ جاتا ہے اس کو واپس گردش میں لاتا ہے کہ جو رقم سرپلس سال پڑی رہی کسی کام نہیں آئی, اس کا 40 میں سے ایک, تو 40 روپے میں سے 1 روپیہ تو واپس سرکل میں لاؤ, غریبوں کو دو, مساکین کو دو, تاکہ وہ سرپلس رقم جو ہے وہ بھی سرکل میں آ جائے, اس میں گردش میں آ جائے اور الگ نہ پڑی رہے. یہ بات دنیا کے کسی مالیاتی نظام میں نہیں ہے, اور یہ زکوٰۃ صدقات چرم ہائے قربانی بنیادی طور پر غرباء کا حق ہے. اب ہمارے ہاں بہت سی عجیب باتیں ہو رہی ہیں جو کم از کم سمجھ میں نہیں آتی. ہر بندے نے, کوئی کھلاڑی ہے مشہور ہو گیا بین الاقوامی سطح پر یا ملکی سطح پر, یا کوئی گانے بجانے والا مشہور ہو گیا, اس نے زکوٰۃ صدقات جمع کرنی شروع کر, یہ کیا ہے جی میں اسپتال بنا رہا ہوں, غریبوں کا علاج ہوگا. خدا کے بندے, غریبوں کی روزی تو پہلے چھین رہا ہے, غریب کے منہ سے نوالا چھین کر غریب کو دے گا کیا؟ ایک ایسی عجیب بات ہے, کتنا خوبصورت دھوکہ ہے. زکوٰۃ بھی دے دو صدقہ, جو اسپتال بنے ان میں جا کر دیکھو, خالی نبض دکھانی ہو تو 25,000 فیس لگ جاتی ہے, بلڈ ٹیسٹ کرانا ہو تو پتہ چل جاتا ہے کتنے پیسے لگتے ہیں, اور ساری زکوٰۃ بھی جا رہی ہے. دو چار نمائشی بندے رکھ لیے جی, ان کا مفت علاج ہو رہا ہے, باقی کمائی الگ ہو رہی ہے. زکوٰۃ بھئی, غریب کا نوالا تو اس کے منہ سے چھین رہے ہو, زکوٰۃ بھی چھین لی, صدقات بھی چھین لی, قربانی, یہ تو غریب کی روزی تھی, تو جو چھین لیتا ہے وہ اس کو دے گا کیا؟ بڑی شہرت ہو گئی جی, بڑا کام کر رہے ہیں, وہ کیا کام کر رہے ہیں؟ وہ سکہ جاری ہو گیا, ٹکٹ بن گیا ایدی صاحب کا, جی ایدی صاحب نے اربوں جمع کیے, کیا کیا, کتنی یونیورسٹیاں بنا کر مرے ہیں جس میں بچے پڑھ رہے ہیں, کتنے فری اسپتال بنا گئے ہیں, کون سے ادارے بنا گئے ہیں جس کا قوم کو فائدہ ہے, مردوں کی ہڈیاں تک تو بیچ کر کھا گیا اور بیماروں کے گردے تک بیچ کر کھا گیا. بچے جو ولد و زنا ہوتے تھے پنگھوڑے میں لوگ ڈال جاتے تھے, آگے عیسائیوں کو بچیاں اور بچے بیچتے تھے. یار کو خدا کا خوف کرو. جو بندہ غریبوں کا حق چھین رہا ہے وہ لوٹائے گا کیا؟ قوم کو ملا کیا؟ لوٹایا کیا؟ کیا یہ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے کہ عوام کی صحت کا اہتمام کرے اور اسپتالوں میں سہولتیں دے؟ پرائیویٹ سکول بن گئے, یہ تعلیم دینا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے؟ چلو سکولوں کا یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ صدقات تو نہیں نہ لیتے, انویسٹ کرتے ہیں, لیکن نہیں ہونے چاہیے, حکومت کی ذمہ داری ہے. کل کوئی چندہ کر کے زکوٰۃ صدقات جمع کر کے عدالت بنا لے کہ یہ عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا, ہم سارے جمع ہو کر عدالت بناتے ہیں, تو حکومت برداشت کرے گی؟ کوئی نہیں مانے گا, بھاگ پڑے گی. تو یہ کیوں برداشت کی ہوئے ہیں؟ یہ حکومت کا کام ہے. ساری زکوٰۃ جمع کرنا, صدقات جمع کرنا, چرمائے قربانی جمع کرنا, فطرانے جمع, یہ حکومت کا کام, یہ اس کی مد ہے ٹیکس کی. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محکمہ بنایا تھا عہد رسالت میں, اور قرآن میں حکم ہے کہ جو زکوٰۃ جمع کرنے کا محکمہ ہے زکوٰۃ میں سے ان کی تنخواہ دی جا سکتی ہے. یہ من جانب اللہ اسلامی ریاست کا رکن تھا کہ زکوٰۃ کا محکمہ ہو, وہ باقاعدہ ہر ایک سے زکوٰۃ خود اسیس کر کے لے, اندازہ کرے کہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس کی, اور وہ وصول کر کے حکومت کے خزانے میں جو بیت المال ہے, اللہ کا مال ہے, غریبوں کا مال ہے, اس میں جمع کرائے, اس سے حکومت کے کام چلائے جائیں, تعلیم پہ خرچ کیا جائے, ہسپتالوں پہ, صحت پہ خرچ کیا جائے, امن عامہ پہ, پولیس وغیرہ پہ خرچ کیا جائے, دفاع پہ خرچ کیا جائے, فوج کا بجٹ بنایا جائے اور ملکی ضروریات پوری کی جائیں, لوگوں پر سے ٹیکسوں کا بوجھ کم کر کے وہ کھربوں روپیہ جو زکوٰۃ جمع ہوتی ہے وہ اس میں لگائی جائے. اب اس سے اگر حکومتی اخراجات بڑھ جائیں تو وہ ٹیکس لگایا جائے. اور ٹیکسوں کی اسلام کی صورت یہ ہے کہ اگر اخراجات بڑھ جاتے ہیں, پبلک پہ ٹیکس عوام پہ لگتا ہے, اگر اخراجات کم ہو جائیں تو وہ ٹیکس اٹھا لیا جائے.